مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو، نکاح میں سادگی اور خرچہ کم کرنا، اس سے وہ نکاح بابرکت ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اور مدد اترتی ہے، بڑا مبارک ہے وہ نکاح. اس کے مقابلے میں جس نکاح میں، جس شادی میں فضول خرچی کی جاتی ہے، بے جا اسراف کیا جاتا ہے، تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی سادگی اختیار کرے اور فضول خرچی سے، اسراف سے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کرنا بہت آسان تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور مالدار صحابی ہیں، بہت بڑے مالدار صحابی. ان کا نکاح ہوا، مدینے میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو چکی ہے، تو فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو ولیمہ کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ جو نکاح میں مختلف تقریبات منائی جاتی ہے، وہ سب ہماری اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہے. اس واقعے میں دیکھنے کی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضرات صحابہ کی سادگی کا علم ہو رہا ہے کہ مدینے کے سب سے بڑے مالدار صحابی کا نکاح ہو رہا ہے، اور اتنی سادگی سے ہو رہا ہے کہ مدینے میں سید العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے اور آپ کو اس کی خبر تک نہیں ہے. اور آج کے دور میں کسی مالدار کی شادی ہو جائے تو پورے شہر میں دھوم مچ جاتی ہے، وہ اتنا خرچہ کرتا ہے، اتنی فضول خرچی کرتا ہے اور اتنا زیادہ دکھاوا کرتا ہے کہ اس کی نکاح کے چرچے ہوں اور اس کی شہرت ہو، اور وہ اپنی نکاح کے ذریعے فیمس ہو لوگوں میں کہ ہم بھی کچھ ہیں. اور ادھر دوسری طرف سادگی کا یہ عالم ہے کہ مدینے کے سب سے مالدار صحابی کا نکاح ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی نہیں ہے. اس نکاح کے اس واقعے میں ایک دوسرا اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت بھی نہیں کی کہ ہمیں کیوں دعوت نہیں دی. آج اگر غلطی سے کوئی خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، محلے والوں میں اگر رہ جائے، دعوت اس تک نہ پہنچے، تو پھر شکایتیں شروع ہوتی ہیں، بدگمانیاں شروع ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے اپنے نکاح میں دعوت نہیں دی. اب جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھول گئے، آپ نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا. اور ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ سب سے بڑے مالدار صحابی کا نکاح ہو رہا ہے، آپ کو خبر نہیں ہوئی، تو آپ نے اس پر کوئی شکایت نہیں کی، کوئی رد عمل نہیں دکھایا، کوئی ریئیکشن نہیں. یہ ہے نکاح میں سادگی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی شادی کتنی آسان تھی، اس لیے کہ رسم و رواج نہیں تھے، اور شہرت اور دکھاوے کے لیے فضول خرچی کا سسٹم نہیں تھا، لوگ فضول خرچی نہیں کرتے تھے. ایک عورت آئی اور اس سے جب پوچھا گیا مرد سے کہ بھائی تم نکاح میں کیا دو گے، تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا. آخر میں اس سے کہا گیا جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو تم جانتے ہو وہ اپنی بیوی کو سکھاؤ، یہی تمہارا مہر ہے. اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنے غریب صحابی ہوں گے، کتنے فقیر صحابی ہوں گے جن کے پاس مہر میں دینے کے لیے دو کوڑی پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ سادگی تھی اس لیے ان کی بھی شادی آسانی سے ہو رہی ہے، ان کی اس شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے. یہاں تک کہ مہر دینا فرض ہے مرد پر، عورت پر نہیں. اس پر میں آخر میں آؤں گا کہ یہ جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو سسٹم ہے عورتوں سے وصول کرنے کا، یہ سراسر ظلم ہے، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ڈاکہ زنی ہے. کوئی حق نہیں بنتا مرد کو کہ وہ عورت سے شادی کے نام پر وصولی کرے، جو آج کل ہو رہا ہے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. تو اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو کوڑی پیسے نہیں ہے اور شادی ہو رہی ہے. مہر دینا مرد پر فرض ہے، عورت کو دے، وہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو مہر مقرر کیا گیا کہ قرآن مجید کی جو آیتیں آپ نے سیکھی ہے وہ اپنی بیوی کو سکھائیں، یہی تمہارا مہر ہے. کتنی آسانیاں تھی. آج ہمارا نوجوان جب اسے ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی شادی کر لو، تو وہ کہتا ہے پہلے پیسے، حالانکہ وہ کما رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے 5-10 لاکھ روپے میرے بینک بیلنس میں جمع ہونے چاہیے، اس کے بعد میں شادی کروں گا. یہ وہ غلط سوچ ہے جس کی وجہ سے نوجوان شادی کے بجائے زنا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. پہلے شادی سادی تھی، آسان تھی، زنا کرنا مشکل تھا، کیونکہ زنا کا موقع ہی نہیں ہے. زنا کا موقع ملنے سے ہی پہلے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے. کم عمری میں شادی ہو جاتی تھی. ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے نانا، ہمارے پرنانا، اگر ان میں سے کوئی زندہ ہے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، یہاں بڑی عمر کے مجھ سے بھی لوگ موجود ہیں، وہ جانتے ہیں 50 سال پہلے، 40 سال پہلے جو شادیاں ہوتی تھی اس میں لڑکوں کی عمر کیا ہوتی تھی، 17 سال، 16 سال، اور بچیوں کی عمر کیا ہوتی تھی، 13 سال، 14 سال. ان عمر میں جب شادیاں ہو جاتی تو زنا کا موقع کہاں سے ملے گا؟ تو زنا کے سارے دروازے بند تھے، اس لیے کہ شادی کے دروازوں کو ہم نے کھول رکھا تھا. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر گزشتہ 30-40 سالوں کے اندر دنیا کا نقشہ بدل گیا. دنیا میں مختلف ملکوں میں آج بھی ایسی روایات باقی ہیں جہاں 18 اور 17 سال کے لڑکے شادی کر لیتے ہیں، آج بھی ایسی تہذیب موجود ہے دنیا کے بہت سارے علاقوں میں، آج بھی وہ روایتیں باقی ہیں. لیکن میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، یہاں وہ روایتیں دم توڑ چکی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ شادی میں کیے جانے والا اسراف اور فضول خرچی، اس نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا سخت بنا دیا، اس عمل کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ اب شادی کرنا مشکل ہے، زنا کرنا آسان ہے. کیونکہ اب زنا کے مواقع مل رہے ہیں، لڑکے کی عمر 25 ہو گئی، 30 ہو گئی، 35 ہو گئی، وہ شادی نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے شادی کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. حالانکہ شادی کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، بغیر پیسے کے بھی اگر آدمی شادی کرے اللہ اسے اپنے فضل سے مالدار بنا دیں گے. شادی کی برکت سے اس کی کمائی میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو روزی عطا کریں گے. آج بھی ایسے واقعات ہیں ہمارے اپنے جاننے والوں میں کہ جب انہوں نے کم عمری میں شادی کی، انہوں نے ابھی کمائی شروع بھی نہیں کی تھی، لیکن یہ سب باتیں یقین کی ہے، جن کا یقین اللہ پر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں، یہ مانتے ہیں اور دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے روزی دیتا ہے، دکان مجھے نہیں پالتی، میرا کاروبار مجھے نہیں پالتا، میری تجارت مجھے نہیں پالتی، میرے باپ مجھے نہیں پالتے. وہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، آج بھی اس دور میں ہم نے ان لڑکوں کو دیکھا جو میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میرے جاننے والے ہیں، میرے دوستوں میں ان کا شمار ہے، کہ انہوں نے بالکل کم عمری میں شادی کی اور شادی کے وقت وہ کماتے بھی نہیں تھے, بالکل فارغ ہو کر آئے, اپنی پڑھائی ایسے مکمل کر لی اور ادھر شادی کی. بعض تو وہ ہے جنہوں نے پڑھائی کے زمانے میں شادی کی. آج بھی ہمارے یہاں ہمارے مدرسے میں بعض لڑکے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور شادی کر چکے ہیں, کما نہیں رہے, شادی ہو چکی ہے, اس وقت ان کی پڑھائی چل رہی, وہ طالب علمی کے زمانے میں. آج بھی ایسے نمونے موجود ہیں, کیا اللہ انہیں نہیں پال رہا ہے؟ کیا اللہ انہیں روزی نہیں دے رہا ہے؟ اللہ جب فرعون کو کھلاتا ہے, قارون اور شداد, نمرود اور حامان, ابو جہل اور ابو لہب کو کھلاتا ہے, تو کیا اللہ اپنے فرما بردار بندوں کو بھوکا مارے گا؟ کیا اللہ اپنی شریعت پر عمل کرنے والوں کو بھوکا مارے گا؟ یہ یقین کی کمزوری ہے کہ لوگ پیسوں کے لیے شادی میں تاخیر کرتے ہیں, نتیجہ یہ ہے کہ زنا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں, آپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے دیکھا وہ جو کل تک کماتے نہیں تھے, شادی کے بعد اللہ نے دولت کے خزانے ان کے لیے کھول دیے, بڑے مالدار بن گئے, خوب کمانے والے بن گئے. یاد رکھے, آنے والی لڑکی تم پر بوجھ نہیں بنتی, اللہ نے اس کے مقدر میں جو رزق ازل سے لکھ دیا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر تمہارے گھر آتی ہے. یہ غلط تصور ختم کیجئے کہ وہ آپ پر بوجھ ہے, اس کے آنے سے تمہاری روزی میں برکت ہوتی ہے. ترزقون بضعفائکم, تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے. جن عورتوں کو تم نے بوجھ سمجھ رکھا ہے انہی کی وجہ سے تو تمہیں رزق مل رہا ہے. جن بوڑھے ماں باپ کو تم نے اپنے لیے بوجھ سمجھ رکھا ہے انہیں بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے تو تمہیں رزق مل رہا ہے. جن اپاہج اولاد کو یا اپاہج گھر کے لوگوں کو تم نے اپنے گھر میں بوجھ سمجھ رکھا ہے انہیں اپاہج لڑکوں اور انہیں اپاہج لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے. نظر اللہ پر ہو, جو یقین رکھتا ہے اللہ پر, جو اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھتا ہے اور یقین اللہ کی ذات پر ہوتی ہے, خدا اپنے خزانے غیب سے دولت کے راستے اور رزق کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ اسے مستغنی فرماتے ہیں, اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. جنہوں نے یقین کے ان راستوں میں قدم رکھا ہے, آپ ان سے مل کر پوچھ لیجئے, کبھی زندگی میں تکلیف بھی آئی ہے؟ تو یقین کا دروازہ ہمارا مستحکم ہو, دل کا یقین مضبوط ہو. 21 سالہ نوجوان, ابھی 2-3 سال پہلوں کی یا 4 سال کی بات ہوگی, انجمن میں کالج میں پڑھتا تھا, اسے آ کر کہنے لگا مولانا شادی کرنی ہے. 20 سال تھا, 21 سال, اب پڑھ رہا ہے, کمائی شروع نہیں ہوئی اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے. اور آج کل کا حال یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو بینک بیلنس سمجھ رکھا ہے. کھلاتے کیوں ہیں؟ آگے جا کر بچہ مجھے کھلائے گا, یہ سوچ ہے, گندی سوچ, مادی سوچ. پیسوں کے لیے مر رہے ہو, پیسوں کے لیے جی رہے ہو, پیسے بھی کوئی چیز ہے, پیسے خدا ہے, پیسوں کے ذریعے سے ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے. تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, کتنے کھرب پتی ہیں جو مرنے سے پہلے بھک پتی بن کر مرتے ہیں. اگر پیسوں سے سب کچھ ہوتا تو یہ بھک پتی بن کر نہ مرتے. تو پیسے اللہ نے مقدر میں لکھ دیے ہیں, جتنا ملنا ہے مل کر رہے گا, اور جو نہ ملنا ہے ہزار کوششوں کے باوجود وہ نہیں ملے گا. یہی تو تقدیر ہے کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ مل کر رہے گی, اور جو چیزیں نہیں لکھی ہے وہ ہرگز نہیں ملے گی. تو آ کر مجھ سے کہنے لگا شادی کرنی ہے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہنے لگے خالہ اور پھوپھی, پتا نہیں اس وقت انہوں نے کن رشتہ داروں کا تذکرہ کیا, یہ لوگ مجھے منع کرتے ہیں. ہم نے کہا بڑوں کی بات تب مانی جاتی ہے جب اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ماں باپ کی فرما برداری تب فرض ہے جب اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ان موقعوں پر ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے. مثلا آپ کی ماں کہے نماز نہ پڑھے, ہزار بار ماں کو سلام, لیکن ماں کی اس بات کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اگر ماں یہ کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو. اللہ کے حکم کے سامنے ماں کی کوئی حیثیت نہیں, اللہ کے حکم کے سامنے باپ کی کوئی حیثیت نہیں. ماں باپ بات میں, اللہ اور اس کے رسول پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان, اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماں باپ کا مرحلہ بات میں ہے, اگر ماں باپ حضور کے خلاف کوئی بات کہیں تو ہم ماں باپ کی بات ہرگز تسلیم نہیں کریں گے. اگر ماں باپ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہیں تو ہم ماں باپ کی بات ہرگز قبول نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود حسن سلوک باقی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نافرمان بن جائیں, اس بات کو نہ مانیں جو وہ کہہ رہے ہیں. مثلاً کہہ رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھے, ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے آپ کی بات, باقی چیزوں کو مانیں جہاں نافرمانی کی بات نہ ہو. وہ آپ سے کہہ رہے ہیں بازار جائیں تو آپ بازار جا کر کچھ خرید کر لا کر دیں انہیں. یہاں تک کہ مشرک ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. تو دو مسئلے الگ الگ ہیں, اس کو ملا کر دیکھیں. پھر اس نے مجھ سے کہا جو خالائیں یا پھوپیاں مجھے روک رہی ہے, میں ان کی اولاد کو جانتا ہوں, وہ میرے خالازاد بھائی ہیں, میرے پھوپیزاد بھائی ہیں, وہ رہتے بنگلور میں ہیں, اور ان کی زندگیاں, ان کی نوجوانی کس برائیوں کے ساتھ گزر رہی ہے میں جانتا ہوں. ان عورتوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے جو دوسرے شہروں میں جا کر برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور انہیں فکر ہے تو اپنے گھر کے اس بچے کی جو ایمان کے راستے پر چل رہا ہے اور نکاح کے راستے پر اس لیے چل رہا ہے تاکہ زنا سے بچ سکے. زنا کے راستوں کو کھول رہے ہیں اور نکاح کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے. پیسے خدا ہے, پیسوں سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر پیسوں سے سب کچھ ہوتا تو سب سے پہلے قارون کامیاب ہوتا, جو اس دنیا کا سب سے ذلیل, نکما, رسوا اور کمینہ انسان ہے. اور اس کے پاس دولت کے وہ خزانے تھے کہ اس کے دولت کے خزانوں کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے قرآن کہتا ہے طاقتور نوجوانوں کی پوری ٹیم موجود تھی. اندازہ کیجئے اس کے خزانوں کا کیا عالم ہوگا جس کے خزانوں کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور نوجوان نہیں بلکہ طاقتور نوجوانوں کی پوری ٹیم موجود تھی. دنیا کا اتنا مالدار انسان, کروڑ پتی نہیں, ارب پتی اور کھرب پتی انسان, لیکن ذلیل ہوا, رسوا ہوا, برباد ہوا. آج اگر کوئی آپ کو کہے قارون ہے, آپ غصے میں لال پیلے ہوں گے اور اس کو سر پہ اٹھا کر دے ماریں گے, بدتمیز تو نے میرے کے ساتھ گستاخی کی ہے کیونکہ تو نے مجھے قارون کے ساتھ جوڑا. حالانکہ قارون دولت مند تھا, لیکن آج ذلت و رسوائی کا نام قارون ہے, آج ناکامی کا نام قارون ہے, آج نکمے پن کا نام قارون ہے. اگر دولت میں کامیابی ہوتی تو اس دنیا میں سب سے اولین نمبر پر قارون کامیاب ہوتا. تو دولت کو پوجا نہ بنائیں, دولت کی پوجا نہ کریں, دولت کو سب کچھ نہ سمجھیں, نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دیں. دوسری چیز جو ہمیں, اور تیسری اور چوتھی, بہت ساری چیزیں نکاح کے تعلق سے بتانی تھی لیکن پہلی موضوع پر ہی بات اتنی ہو گئی کہ وقت ہو چکا ہے. دوسری تیسری چوتھی بات انشاءاللہ اسی کو اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا. آج کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے نکاح کو بہت سادگی کے ساتھ انجام دیں, بے جا رسومات سے, بے جا تقریبات سے اور فضول خرچی سے بچے. اس لیے کہ فضول خرچی کرنا شیطان کا کام ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وہ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں شیطان کے بھائی ہیں, اور اس کی وجہ سے اس وقت معاشرے میں کتنا کرپشن عام ہو رہا ہے اور کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. میں زمانے کے تحدید کے ساتھ ان واقعات کو بیان کروں گا تو آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھیں گے کہ میں کن واقعات کا ذکر کر رہا ہوں. ادھر شادی ختم نہیں ہوتی, ادھر گھر کا منڈپ نیچے نہیں اترتا, اس سے پہلے بیوی اور میاں اور بیوی میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں, دو خاندانوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر, اللہ کے قانون کو توڑ کر خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے. اس نکاح میں کیا برکت ہوگی جس نکاح میں اسراف اور فضول خرچی ہو اور بے جا تقریبات اور غیر مسلموں کے رسوم اور رواج ادا کیے جائیں؟ اس نکاح میں کبھی برکت نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے شادی ہو کر دوسرے دن نکاح ٹوٹ رہے ہیں, دو خاندانوں میں جدائی ہو رہی ہے, میاں بیوی سر پکڑ کر روتے ہیں. لیکن اب رو کر کیا فائدہ جب تم نے شریعت کو توڑا, جب تم نے قرآن کے حکم کو پیچھے چھوڑا. ہم میں تو سب کو اللہ یاد آتا ہے, خوشی کے موقعوں پر اللہ کو یاد کرے, یہ کمال اور ایمان کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.